الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران عزیز یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی کئی خصوصیتیں ہیں اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا ہے۔ معراج ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن کس مہینے میں یہ سفر پیش آیا، کس سال میں پیش آیا، کس تاریخ میں پیش آیا، اس میں اختلاف ہے اور بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا اور یہ فضیلت عطا کی۔ معراج کا جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، اس سے پہلے دو باتیں ایسی پیش آئی جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ ایک تو قریش مکہ نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا اور ہر طرح سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ آپ مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے حضرت بلال کے ساتھ، تو طائف والے مکہ والوں سے زیادہ سخت دل ثابت ہوئے، انہوں نے آپ کی اور زیادہ توہین کی اور آپ کا مذاق اڑایا، پتھر بھی برسائے۔ ان دو واقعوں سے آپ تنگ دل ہوئے تو اللہ نے معراج کا سفر نصیب فرمایا کہ ایک طرف آپ کے ساتھ جو توہین والا معاملہ ہوا ہے اس کے بالمقابل اللہ کی طرف سے ایسا سفر نصیب کیا جا رہا ہے جو کسی اور کو نصیب ہوا ہی نہیں تھا، کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت اور جہنم آپ نے دیکھی، سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا، البیت المعمور کو آپ نے دیکھا، پھر اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے، تو یہ بہت بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو نصیب کیا۔ اس وقت سفر معراج پیش کرنا مقصود نہیں ہے، ہاں ایک بات ضرور بتانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچے. مسجد اقصا کی کیا فضیلت ہے, ملک شام کی کیا فضیلت ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. بیت اللہ کے بعد, مسجد حرام کے بعد دوسری جو نہایت مقدس سرزمین ہے وہ ملک شام ہے, شام کی سرزمین ہے اور مسجد اقصا ہے. پھر یہی صورت رہی پھر یہاں تک کہ مدینہ منورہ مسجد حرام اور مکہ کے بعد افضل ہوا, اور تیسرے نمبر پر ملک شام اور مسجد اقصا سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ٹھہری. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں میں مسجد اقصا کا, ملک شام کا ذکر کیا ہے. ملک شام کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ حشر کا میدان ملک شام ہی میں قائم ہوگا, اس کو عرض محشر بھی کہتے ہیں, اور دنیا کو معاد کہتے ہیں, یعنی قیامت کے بعد جو دوسری زندگی آئے گی اس زندگی کو معاد کہتے ہیں, کہ انسان اور ساری مخلوق جب ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ جو زندگی ہوگی بعث بعد الموت ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, تو اٹھنے کے بعد کسی اور دنیا میں نہیں جائیں گے, اسی دنیا میں آئیں گے. لیکن اب کی دنیا میں اور اس دنیا میں بڑا فرق ہوگا. آج کی دنیا ایسی ہے کہ پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, اور زمین اونچ نیچ ہے, درخت ہیں. اس وقت کی دنیا ایسی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی زمین کو کھینچیں گے تو پوری زمین ایک سطح پر, ایک لیول پر ہو جائے گی, اس میں اونچ نیچ بالکل نہیں ہوگی. اور وہ زمین اور ہوگی جس پر لوگ گناہ نہیں کیے ہوئے ہوں گے. تو حشر اسی زمین پر قائم ہوگا, اور وہ زمین ملک شام کی زمین ہے. وہاں میدان حشر قائم ہوگا اور اس کو محشر کہتے ہیں, اور اسی زمین کی طرف, ملک شام کی طرف ساری دنیا کے لوگ چلیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے, آپ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, فرمانے لگے کہ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا, پھر ابو بکر اٹھیں گے, پھر عمر اٹھیں گے. اس طریقے سے آپ نے جیسے اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے فرمایا کہ اس طریقے سے ہم کھڑے ہوں گے, پھر میں اہل بقیع کا انتظار کروں گا, جو جنت البقیع میں مدفون ہے وہ آ کر ہمارے ساتھ جمع ہوں گے, پھر میں مکہ کے جنت المعلی میں جو مدفون ہے ان کا انتظار کروں گا, وہ آ کر ہمارے ساتھ جمع ہوں گے, پھر پوری دنیا سے لوگ آ کر جمع ہوں گے, اور ہم سب چلیں گے سرزمین حشر کی طرف, محشر کی طرف, جسے میدان حشر کہتے ہیں, وہی ملک شام کی زمین ہے. تو یہ بڑی خصوصیت ہے. تو اللہ نے کئی جگہوں میں اس کا ذکر کیا ہے. پندرہویں پارے کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر. فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رات میں لے گئی یعنی اللہ لے گئے اپنے خاص بندے کو. خاص بندہ اس لیے فرمایا کہ آپ صرف انسان ہی نہیں تھے, انسان کے ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے, اور رسول اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. اپنے خاص بندے کو اللہ لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور اس زمانے میں دنیا بھر میں صرف دو ہی مسجد تھی, تیسری کوئی مسجد نہیں تھی, ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی. مسجد حرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محترم ہے. حرام کا معنی ہے محترم, قابل احترام مسجد. اور مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے کافی دور ہے. اقصی کا معنی انتہائی دوری پر جو واقع ہو, تو وہ کافی دور ہے. لہذا مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے سفر معراج ہوا ہے. تو سفر معراج کے دو حصے ہیں, ایک حصہ آپ زمین پر طے کیے ہیں اور دوسرا حصہ آپ مسجد حرام مسجد اقصی سے آسمانوں پر سیڑھی کے ذریعے چڑھے, اور سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. اور آسانی کے لیے پورے سفر کو سفر معراج کہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دو سفر ہیں, پہلا سفر اسراء ہے اور دوسرا سفر معراج ہے, اور دونوں کا مجموعہ کبھی اسراء کہتے ہیں کبھی معراج کہتے ہیں. اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں سفر ہوئے. اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے تشریف لے گئے, اور براق جنتی سواری ہے جس کو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے تھے. اور براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ برق یعنی بجلی کی رفتار کی طرح سے اس کی تیزی ہوا کرتی تھی, جیسے بجلی کونتی ہے چمکتی ہے اور آنن فانن پورے علاقے کو روشن کر دیتی ہے, ایسے ہی براق تیز رفتار جانور تھا اور انتہائی سفید خوبصورت ایک جانور تھا جو گدھا سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا. اتنا ہی حدیث میں ہے, اس سے زائد براق کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے. جو اور باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بے اصل اور بے بنیاد ہیں. تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق سے آپ کو مسجد اقصی لائے اور براق کو وہیں باندھ دیا جس کوٹھی سے پتھر سے انبیاء اپنے جانوروں کو باندھتے تھے, اسی سے سیدنا جبرائیل نے براق کو باندھا تھا. تو یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. پھر اس کے بعد معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے سفر ہوا ہے, اور جس کی تفصیل کئی بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو رات میں اپنے خاص بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس ارد گرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں. کیا برکتیں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے ظاہری برکتیں بھی وہاں رکھی ہیں اور باطنی برکتیں بھی وہاں رکھی ہیں, یا یوں کہیے دنیاوی برکتیں بھی اللہ نے وہاں رکھی ہیں, دینی برکتیں بھی اللہ نے وہاں رکھی ہیں. دنیاوی برکتیں مثلا انتہائی سرسبز و شاداب زمین ہے, وہاں نہریں ہیں, بہترین چشمے بہتے ہیں, باغات ہیں اور بہترین زمین ہے، اس زمین سے اچھے پھل پھول وغیرہ نکلا کرتے ہیں، اور معنوی برکتیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تک تقریباً سبھی انبیاء کرام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی ہے. اب یہ انبیاء کتنے ہیں؟ ایک اندازہ کے مطابق 70,000 ہیں یا 70,000 سے زائد ہیں. اتنے سارے انبیاء کرام ملک شام میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر کی وفات ملک شام ہی میں ہوئی ہے، اور بعض ادھر ادھر ان کی تدفین ہوئی، لیکن اکثر انبیاء ملک شام میں. اور اس زمانے میں جس کو ملک شام کہا جاتا تھا، اس میں آج کا فلسطین بھی، جوردان، اردن بھی، اور ملک شام کا پورا علاقہ اور لبنان، یہ سب اس میں شامل تھے. آج اس کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ورنہ ملک شام بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی سرزمین رہی ہے. تو اللہ نے وہاں دونوں برکتیں رکھی. تو دینی برکت میں سے ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تک اکثر انبیاء کرام وہیں دفن ہوئے، اور وہ اتنی مقدس زمین ہے، اتنی مقدس زمین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے دعا مانگی کہ پروردگار، جب میری وفات ہو جائے، میری تدفین مسجد اقصی کے قریب ملک شام میں ہونا نصیب ہو جائے. جیسے ہر مسلمان کی تمنا رہتی ہے کہ جنت البقیع میں اس کی تدفین ہو جائے، تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار، میری تدفین ہو جائے بیت المقدس کے قریب، اور اس قدر قریب کہ بیت المقدس سے اگر کوئی پتھر پھینکے، درمیانی انداز سے، درمیانی رفتار سے پتھر جہاں پر گرے، تو وہ بس اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، رمیتم بحجر. تو اسی طرح سے جیسے انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، ان کی قبر بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے اتنے فاصلے پر بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی وہاں سے پتھر پھینکے، پتھر جا کر پڑے. اتنے فاصلے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی قبر بنی ہوئی ہے. تو یہ سرزمین بڑی مبارک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے اور بھی معنوی برکتیں، دینی برکتیں وہاں رکھی ہیں. ملک شام اور مسجد اقصی کی ایک برکت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارض مقدسہ کہتے ہیں. ارض مقدسہ کا مطلب انتہائی پاکیزہ زمین. قرآن کریم کی چھٹی آیت ہے، چھٹے پارے کی آیت ہے، میں نے خطبے میں پڑھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ گے اور لڑائی لڑو گے، اللہ فتح تمہارے حق میں مقدر کر رکھے ہیں، وہ زمین تم کو نصیب ہوگی. لیکن بنی اسرائیل نہیں گئے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ جائیں اور آپ کرب جائیں، انا ہاہونا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. تو اس زمانے میں ارض مقدسہ بیت المقدس جہاں ہے، اس زمین پر امالقہ نامی قوم بستی تھی اور اس کا قبضہ تھا. امالقہ ایک جنگجو قوم تھی اور مشرک قوم تھی، اس کا اس پر قبضہ تھا. انتہائی سخت لوگ تھے، ان سے لڑائی لڑنا آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، ہم فتح تمہیں نصیب کریں گے. لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی، اور اس کے بالمقابل حضرات صحابہ کرام کا ان کا انداز دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پوچھا, غالباً میدان بدر میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. یعنی انصار نے یہ شرط رکھی تھی, یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی دشمن مدینہ آ کر حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, مدینے سے باہر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب اس موقع پر بدر کا واقعہ پیش آ رہا ہے, مدینے سے باہر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے انصار سے معلوم کیا اب تمہاری کیا رائے ہے, تم نے یہ شرط رکھی. اس موقع پر ایک بڑے صحابی نے کہا, یا رسول اللہ اس شرط کو پیچھے ڈال دیجئے, اگر آپ سات سمندر کے نیچے لڑنے کے لیے ہم سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, اور آپ جیسے کہیں گے ویسے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا, اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کی قوم آپ کا رب جائے, ہم تو لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. تو بنی اسرائیل شروع سے ہی بدبخت اور شرارتی قوم رہی ہے, اس کی فطرت کے اندر شرارت رہی ہے. اللہ نے اس کا ذکر ایک دو نہیں دسیوں جگہوں میں قرآن کریم میں کیا ہے. تو ارض مقدسہ کہا, اور حضرت موسیٰ نے بھی انہی الفاظ میں دعا کی کہ پروردگار میری زمین, میری تدفین ارض مقدسہ میں ہو جائے, مقدس سرزمین میں میری تدفین ہو جائے, یہ دعا مانگی. اور اللہ نے سب سے پہلے مسجد حرام کو, بیت اللہ کو بنوایا, اور بنانے والے پہلے حضرت آدم ہیں, پھر دوسرے نمبر پر معمار ثانی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے, اور آپ ہی سے بیت اللہ آباد ہونا شروع ہوا ہے. اب دیکھیے حدیث پاک میں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں, انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی, روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, المسجد الحرام, مسجد حرام پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پر دنیا میں بنائی گئی. پوچھا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصا بنائی گئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ کم کانا بینہما, مسجد حرام اور مسجد اقصا کے مابین کتنی مدت رہی, کتنا فاصلہ رہا, کہ مسجد حرام کی تعمیر کے بعد کتنے سال کے بعد مسجد اقصا کی تعمیر ہوئی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کے بعد. اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر کی, پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے مسجد اقصا کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم ہی یہاں کے بھی معمار ہیں, وہاں کے بھی معمار ہیں. اور جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بیت اللہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا, ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی نئی تعمیر کی, مسجد اقصا کو اثر نو انہوں نے بنایا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ 22 پارے میں کر رہے ہیں, فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سآتہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا بنوا رہے تھے, اور بنانے والے جنات تھے, انسان نہیں تھے, جنات بنا رہے تھے. اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکومت عطا کی تھی وہ انسانوں پر, جنات پر, پرندوں پر, جانوروں پر, درندوں پر, اور سمندروں پر, ہواؤں پر, اللہ نے سب پر ان کو حکومت دی تھی اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی جس کا ذکر 23 پارے میں اللہ کر رہے ہیں کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، پروردگار مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نہ ملے، ایسی شاندار حکومت عطا کیجئے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ان 3 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے وہ انبیاء جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ان میں ایک نام حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے مسجد اقصا تعمیر کی، تو اللہ کہہ رہے کہ تعمیر ہو رہی تھی، ابھی 1 کا کام باقی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور وفات میں موت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی ہے، 1 کا کام باقی ہے، لیکن ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے دعا مانگی۔ لہذا جس عصا پر، جس لاٹھی پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ لاٹھی پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی وفات ہو چکی تھی، اور جنات یہ سمجھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور باضابطہ نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 کا وقت پورا ہوا، ادھر مسجد اقصا کی تعمیر پوری ہوئی، ادھر ان کی لکڑی کو، ان کے عصا کو دیمک لگی اور دیمک نے کھانا شروع کیا۔ جب ان کی لکڑی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان نیچے گر پڑے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، جنات کو ان کی موت کا علم نہیں ہوا، الا دابت الارضی، مگر زمینی کیڑا کی وجہ سے، تاکل من ساتا، جو دیمک ہے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، تاکل من ساتا، فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب، جنات کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے، اس رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ معلوم ہوا جنات کو بھی علم غیب نہیں، انسانوں کو نہیں، نبیوں کو نہیں، اور جنات کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ جو کہیں دعویٰ ہوتا ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، غلط ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دوسری مرتبہ مسجد اقصا کی تعمیر کرائی۔ تو مسجد اقصا کی بڑی فضیلت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں کیا ہے۔ اب حدیث پاک کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصا کا کس قدر اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا۔ فرمایا آپ نے کہ باضابطہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر 3 مسجدوں کی طرف، باضابطہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصا، اور تیسری میری یہ مسجد، مسجد نبوی۔ یعنی صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے، نماز پڑھنے کے ارادے سے 3 مسجدوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے ارادے سے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، مسجدیں دیکھیں گے۔ تو ایک تو مسجد حرام ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں جا رہا ہوں مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور مسجد حرام کو دیکھنے کے لیے۔ اور دوسری مسجد اقصا ہے اور تیسری مسجد نبوی ہے. پھر دنیا بھر کی مسجدیں آپس میں برابر ہیں, دنیا بھر کی اور مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کی مستقل نیت کر کے جانا صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. علماء نے اس کو ناجائز بتایا ہے. ہاں آدمی کہیں کسی کام سے چلا جائے اور کسی مسجد میں پہنچ جائے, وہاں جو مشہور مسجد ہے اسے دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن مستقل سفر کر کے اسی نیت سے جانا صرف تین مسجدوں کے لیے درست ہے. ایک مسجد حرام ہے, ایک مسجد اقصا ہے اور تیسری مسجد نبوی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آدمی فرض نماز اپنے گھر میں پڑھے تو ایک نماز کا ایک ثواب ملتا ہے, اور اس نماز کو محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اسی نماز کو جامع مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہاں رک کر ایک بات سمجھیے, جامع مسجد سے مراد اس زمانے کی جامع مسجد ہے کہ جب صرف ایک مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور صرف جمعہ ہونے کی وجہ سے اسے جامع کہا جاتا تھا, اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مسجدیں بہت ہوتی تھیں لیکن جمعہ میں سب بند کر دیتے, بند کر کے سب کے سب جامع مسجد چلتے, تو اس جامع مسجد کی شان ہی کچھ اور ہوتی کہ سارا مجمع ایک طرف آ رہا ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت سامنے آ رہی ہے, ان کی شان سامنے آ رہی ہے, ان کی شوکت, ان کا دبدبا لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, تو اسلام میں یہ پسندیدہ ہے, یہ مطلوب ہے. لہذا اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اگر کوئی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا, وہی نماز مسجد اقصا میں پڑھے اور میری مسجد مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور وہی نماز مسجد حرام میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو مسجد حرام کے بعد دو مسجدیں, مسجد نبوی اور مسجد اقصا, ان دونوں کا ثواب برابر برابر رکھا گیا ہے. تو مسجد اقصا اتنی بڑی فضیلت والی ہے, لہذا یہ جو مسجد ہے یہ ہماری اپنی مسجد ہے. دعا کریں اللہ دشمنوں کے قبضے سے اسے آزاد کرائے اور مسلمانوں کا قبضہ ہو. اور اس سلسلے میں بقیہ باتیں انشاءاللہ